الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگو، عزیز بھائیو اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، ساری کائنات میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بزرگ ہستیاں حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوا کرتی، جو اپنے اپنے زمانے میں سب سے زیادہ علم بھی رکھتے ہیں اور سب سے زیادہ عقل اور عقل کی روشنی بھی رکھتے ہیں اور سب سے زیادہ دور اندیش بھی ہوتے ہیں، روشن خیال بھی ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ انہیں انسانیت کی خیرخائی کا جذبہ بھی ملا ہوتا ہے، اور وہ اپنی اولاد کے سب سے زیادہ بہتر فیصلے کرنے والے ہوتے ہیں. پوری کائنات میں، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ جو بزرگ شخصیات ہوتی ہیں اور بزرگ ہستیاں ہوتی ہیں وہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. ان کی دانش، ان کی عقل بھی سب سے زیادہ ہوتی ہے، اپنے اپنے وقت میں ان کا علم بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی بزرگ ہستیوں کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنی اولاد کے لیے کیسا سوچا کرتے تھے. قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، اس میں یہ تذکرے انسانیت کے لیے ہدایت ہے کہ تمہیں اپنی اولاد کے لیے کیا فکر کرنی چاہیے اور کیسی فکر کرنی چاہیے، اور تمہارے ہاں اپنے اولاد کے لیے ترجیحات کیا ہونی چاہیے. قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اور ان ہستیوں کا تذکرہ قرآن میں ہے. ان کی زندگیاں، ان کے تذکرے یہ ہدایت ہیں، نصائح ہیں، ان میں رہنمائی ہے، ان میں پیغام ہے کہ یہ اپنی اولاد کے لیے کیسا سوچا کرتے تھے اور کیا سوچتے تھے، اور یہ اپنی اولاد کے لیے کیا ترجیحات رکھا کرتے تھے، ان کی ترجیحات کیا تھی. یوں تو ایک کافر بھی بچوں کو پڑھاتا ہے، تعلیم بھی دیتا ہے، اور اس کی زندگی کی ضروریات بھی خیال رکھتا ہے، اور اپنے خیال میں وہ اپنی اولاد کے ساتھ خیرخائی بھی کرتا ہے. وہ اپنے خیال میں اپنی اولاد کا اچھا بھی سوچتا ہے، لیکن کافر چونکہ اس کے پاس کفر کی ظلمت ہوتی ہے، اس کے دماغ اور عقل میں شرک کی گندگی اور اندھیرا ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنی اولاد کے لیے صحیح فیصلے کرنے سے محروم رہتا ہے.
اس لیے کہ اس کے پاس حضرات انبیاء علیہ الصلات والسلام اور یہ قرآن کی روشنی، یہ ہدایت نامہ، یہ پیغام، یہ نور ان کے پاس نہیں ہوتا. یوں تو وہ بھی اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، تعلیم بھی دیتے ہیں، اور اپنے خیال میں وہ اپنی اولاد کے خیرخواہ بھی ہوتے ہیں، ہمدرد بھی ہوتے ہیں، وہ اپنی اولاد کو کامیاب بھی دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن قرآن مجید بتا رہے وہ بیچارے اندھے ہیں، اندھے، ان کی عقل میں روشنی نہیں ہے، ان کی دانش میں سمجھ نہیں ہے. وہ جو اپنی اولاد کے لیے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں خیرخائی کے ساتھ، لیکن زیادتی اور ظلم کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں، غلط فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ترجیحات غلط ہوتی ہیں، ان کے مقاصد غلط ہوتے ہیں. حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ اپنی اولاد کے لیے کیا ترجیحات رکھتے ہیں؟ ووصى بها ابراہیم، سبحان اللہ، بنیہ و یعقوب، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام وہ اپنے بچوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کہتے ہیں یا بنی، اے میرے بیٹو، اے میرے بیٹو، ووصى بها ابراہیم بنی و یعقوب، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام یہ اپنی اولاد کے لیے کیا ترجیحات رکھتے ہیں؟ اس کا تذکرہ ہے. ان کے ہاں ترجیحات یہ ہوتی ہیں کہ ہمارے یہ بچے اللہ کی فرما برداری پہ جئیں اور اس کا خاتمہ اسلام پر. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ان کی سب سے بڑی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ میرے یہ بچے اسلام پہ جئیں، اللہ کی فرما برداری پہ زندگی گزاریں اور اس پر ان کا خاتمہ ہو. یہ ترجیحات ہوتی ہیں. پہلی ترجیح یہ، آپ اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کے لیے یہ ترجیح رکھتے تھے کہ ہمارے ان بچوں کی نہ ختم ہونے والی زندگی کامیاب ہو جائے، کیونکہ وہاں تو صرف اسلام کی کرنسی کام آئے گی نا، وہاں تو صرف اللہ کی فرما برداری کا سکہ چلے گا نا، وہاں تو جو اللہ کے حکموں پہ چلا وہی کامیاب ہوگا نا. تو وہ اپنی اولاد کے لیے پہلی ترجیح یہ رکھتے تھے کہ ہمارے بچوں کی نہ ختم ہونے والی زندگی کامیاب ہو جائے. یہ ہے مسلمانوں کی اپنے اولاد کے ساتھ خیرخائی. اگر ماں باپ اپنے اولاد کے لیے یہ ترجیح نہیں رکھتے اور ان کی یہ سوچ نہیں ہے، یہ فکر نہیں ہے، یہ ترجیحات نہیں ہیں، تو اس مسلمان ماں باپ کی سوچ اپنی اولاد کے لیے مسلمانی والی سوچ نہیں ہے، کافرانہ سوچ ہے، غیر مسلموں والا طرز عمل ہے، کفار کی طرح ترجیحات ہیں. اگر یہ فکر نہیں، یہ سوچ نہیں، یہ ترجیحات نہیں، تو اس ماں باپ کی سوچ اور فکر مسلمانوں والی نہیں ہے، مسلمانوں والی ترجیحات نہیں. کیا سوچے اس کی؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں اپنی اولاد کا خیرخواہ نبی سے زیادہ ہوں، پیغمبر سے زیادہ ہوں، یا میری عقل میری دانش ان سے زیادہ ہے؟ ان کی سوچ دیکھیے نا، ان کی فکر دیکھیے، ان کی ترجیحات دیکھیے نا، وہ کیا سوچ رہے. ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين، اے میرے بیٹو اللہ نے تمہیں دین کی زندگی دی ہے، دین کا دستور دیا ہے، زندگی گزارنے کا یہ طریقہ عطا کیا ہے. بس میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارا خاتمہ اس دین کے ساتھ ہو، اس اسلام کے ساتھ ہو، یہ میری ترجیح ہے. یہ فکر ہے، یہ سوچ ہے. اور جس خوش نصیب مسلمان کو اپنی اولاد کے لیے یہ فکر نصیب ہو جائے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اسے اللہ رب العزت نے پیغمبروں کی سمجھ کا نور نصیب فرمایا، پیغمبروں کے علم کا نور نصیب فرمایا، پیغمبروں کے عقل و دانش کا جو نور ہے اس کا حصہ نصیب فرمایا. خوش نصیب ہے وہ کہ اس کی بھی ترجیح یہ ہے کہ میرے بچے اسلام پہ جئیں، میری ترجیح ہے. ایک تو یہ نا کہ ٹھیک ہے مسلمان بھی رہے، لیکن ترجیح کیا ہے؟ پیسہ، دولت، اسٹیٹس، وہوہ، عہدہ، منصب. ہاں اس کے ساتھ اسلام بھی ہو تو اچھی بات ہے، لیکن جہاں دونوں کا ٹکراؤ ہے وہاں اسلام ایک طرف اور یہ دنیاوی تقاضے پہلے. یہ مسلمانوں کی سوچ کبھی نہیں رہی، یہ مسلمانوں کی سوچ نہیں. مسلمانوں کی سوچ تو یہ رہی ہے کہ اس دین کے خاطر اگر اپنے سارے معاشی مفادات قربان بھی کرنے لگیں تو بیٹے قربان کر دینا، اسلام کی زندگی نہ چھوڑنا. اپنے تمام دنیاوی معاشی مفادات سے دستبردار ہونا پڑے تو دستبردار ہو جانا، لیکن تیری اسلامی زندگی میں آنچ نہ آئے. اس لیے کہ تیرا جینا ہی اسلام کے لیے ہے. میری تو سب سے بڑی فکر ہی یہی ہے کہ تیرا خاتمہ اسلام پہ ہو. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. اے اللہ میں اپنے ان بال بچوں کو تیرے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں اور بظاہر یہاں زندگی کا کوئی نقشہ نہیں ہے، نہ انسان، نہ انسان کی ذات، نہ زندگی کی کوئی سامان، نہ کوئی معاشی شکلیں، کچھ بھی نہیں ہے. تیرے بھروسے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن میری چاہت یہ ہے کہ لب بنا لیقیم الصلاۃ، یہ تیرے فرما بردار ہو، یہ تیری بندگی کرنے والے ہوں، یہ تیری بندگی کرنے والے ہوں. اگلی بات کی، اے اللہ معاش بھی ان کی ضرورت ہے، آپ اپنی قدرت سے اس کا بھی انتظام فرما دیں. پہلی ترجیح تیری فرما برداری، معاش کی ضرورت بھی پوری کر دے، اے اللہ اس معاش سے بھی یہ تیرا شکر کرنے والے ہوں. پہلی ترجیح مسلمان کی ہوتی. کہ میری اولاد کی نہ ختم ہونے والی زندگی کامیاب ہو جائے. یہ چیز ہماری سوچنے کی ہے کہ مسلمانوں کے ہاں جو گھر کی زندگی ہوتی ہے وہ پہلی درسگاہ ہوتی ہے, پہلا تعلیمی ادارہ ہوتا ہے, پہلا تعلیمی ادارہ ہوتا ہے, پہلی درسگاہ ہوتی ہے. ماں باپ اس درسگاہ کے استاد ہوا کرتے ہیں. گھر پہلی درسگاہ, پہلا تعلیمی ادارہ, ماں باپ اس کے پہلے اساتذہ. چھوٹے بچوں کو جب نصاب دیا جاتا ہے تو اس میں تصاویر ہوتی ہیں, کیونکہ تصاویر سے بات ذہن میں جلدی بیٹھتی ہے. بچوں کو بچپن میں چیزیں سمجھائی جاتی ہیں لیکن کس سے؟ تصاویر سے. ان کے جو کتابیں ہوتی ہیں اس میں بھی تصاویر زیادہ ہوتی ہیں کہ بچوں کے ذہن میں بات تصاویر سے جلدی بیٹھ جاتی ہے. کاغذ پہ, کتاب میں, بس اوقات بلیک بورڈ پہ تصاویر کے ذریعے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. تو گھر کی اس پہلی درسگاہ میں ماں باپ کی شکل میں جو زندگی کی تصویر ہے نا, اس سے بچے بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. گھر کی اس پہلے تعلیمی ادارے میں جو ماں باپ کی شکل میں عملی تصویر ہے نا, اس سے بچوں کے ذہن میں بہت کچھ بیٹھ رہا ہوتا ہے. بچہ اپنی مادری زبان میں بات کر رہا ہے. اب یہ مادری زبان اس نے کون سے اسکول میں جا کے پڑھی, کہاں ٹیوشن لیا, کون سے سینٹر میں گیا یہ زبان سیکھنے کے لیے؟ سب جانتے ہیں اسے یہ پہلی درسگاہ میں سکھائی گئی. گھر پہلا تعلیمی ادارہ, وہاں سے اس نے سیکھی ہے. اور اتنی جلدی سیکھ گیا؟ ہاں بھائی, اس لیے سیکھ گیا کہ تصاویر سے آدمی جلدی سیکھتا ہے, جلدی نقالی کرتا ہے, اس جیسا کرنے کی جلدی کوشش کرتا ہے. تو بھائی اس درسگاہ میں بچے صرف زبان نہیں سیکھتے, اس کے ذہنوں میں اس درسگاہ سے اور بھی بہت کچھ آتا ہے. تو اگر واقعی ماں باپ کی ترجیح ہے کہ میرے بچے ان کے کھربوں سال کا کیریئر سرور جائے اور ان کی زندگی اسلام اور ان کا خاتمہ ایمان پر ہو, تو بتائیے پھر گھر کا ماحول کیسا ہوگا, گھر کی درسگاہ کیسی ہوگی, گھر کا ماحول کیسا ہوگا, گھر کے تذکرے کیسے ہوں گے, گھر کی فکر کیسی ہوگی, گھر کے ماحول کیسا ہوگا. تو پھر تو مسلمانوں کے گھر ایسے ہوتے ہیں بھائی جیسے اللہ کے گھر مسجدیں ہوا کرتے, پھر تو مسلمانوں کے گھر ایسے ہوتے, پھر تو مسلمانوں کے گھروں کی زندگی ایسی ہوتی جیسے اللہ کے گھروں میں گناہ کرنا مشکل ہوتا ہے, کوئی کر بھی لے تو چھپ کے. جیسے اللہ کے گھر میں نیکی کرنا آسان ہو جاتی ہے ماحول جو ہوتا ہے, ایسی مسلمانوں کے گھروں میں گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے, نیکی کرنا آسان, اس لیے کہ نیکی کا ماحول جو ہے. نیکی کا ماحول جو ہے یہی پہچان ہوتی تھی مسلمانوں اور ہندوؤں کے گھروں کے درمیان کہ یہ مسلمانوں کا گھر ہے، اس لیے کہ ان گھروں میں نیکیوں کا نور ہے، یہ ہندوؤں کا گھر ہے اس لیے کہ وہاں گناہوں کی ظلمت ہے، یہ پہچان ہوتی تھی۔ جب گھر ساتھ ساتھ ہوتے تھے، آبادیاں ساتھ ساتھ ہوتی تھیں، تو مسلمانوں کے گھر نیکیوں کے نور سے پہچانے جاتے تھے اور کفار کے گھر گناہوں کی ظلمت سے پہچانے جاتے تھے۔ وہاں سے گناہوں کی آوازیں آتی تھیں، مسلمانوں کے گھروں سے نیکیوں کی آوازیں آیا کرتی تھی، پہچان ہوتی تھی۔ مسلمانوں کی خوشیوں کا رنگ اور ہوتا تھا، کفار کی خوشیوں کا رنگ اور ہوتا تھا۔ مسلمانوں کی محافل مجالس اس کا رنگ اور ہوتا تھا، کفار کی مجلسیں محفلیں اور رنگ کی ہوتی تھیں، اس لیے کہ دونوں کی ترجیحات بہت فرق تھا۔ لیکن اب یہ سب خلط ملط ہو گیا۔ خلط ملط اس لیے ہوا میرے عزیزو، مسلمانوں کے ماں باپ مسلمانوں کی اولاد کے لیے وہ ترجیحات رہی نہیں جو مسلمانوں کی ہوا کرتی تھی، جو پیغمبروں کی ہوا کرتی تھی، جو اللہ کی بزرگ ہستیوں کی ہوا کرتی تھی، آج مسلمانوں کی وہ ترجیحات نہیں۔ یہ ترجیحات رہی نہیں۔ یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے، یہ اللہ کے ایک بزرگ ہستی کہہ رہی ہے اپنے بچے سے، اے میرے پیارے بیٹے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، یہ قرآن ہے، قرآن، اس بزرگ ہستی کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، بلکہ اس سورت اس بزرگ کی ہستی کا نام، اس نام سے قرآن کی سورت اتاری، وہ اپنے بیٹوں سے کہہ رہا، یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کا اہتمام کیا کرو، نماز قائم کیا کرو، پڑھو نہیں قائم کیا کرو۔ پڑھنے میں اور قائم کرنے میں فرق ہے، پڑھ لی وقت ملا نہ ملا، اہتمام ہوا نہیں ہوا، اور سبحان اللہ نماز کا قائم کرنا یہ ہے کہ وہ ماحول ایسا بن جائے کہ اس ماحول میں نماز چھوڑنا مشکل ہو جائے، اس ماحول میں نماز چھوڑنا مشکل ہو جائے۔ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹے شرک نہ کرنا، بہت بڑا ظلم، بہت بڑی ناانصافی، شرک نہ کرنا۔ تو اولاد کے حق میں آج مسلمانوں کی ترجیحات کیا ہیں؟ پہلے گھر کی درسگاہیں اجڑتی ہیں، پہلے گھر کی درسگاہیں اجڑتی ہیں، وہاں کے جو اساتذہ ہوتے ہیں ماں باپ، ان کی ترجیحات غلط ہوتی ہیں، پھر سوسائٹی اور معاشرے کے جو تعلیمی ادارے ہوتے ہیں وہ پھر اجڑتے ہیں، پھر وہاں گندگیاں فروغ پاتی ہیں، پھر ان تعلیمی اداروں کے نام سے گندگی اور بے حیائی پھیلتی ہے۔ لیکن پہلے گھر کی درسگاہ خراب ہوئی، ماں باپ کی ترجیحات غلط ہوئیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بچے تعلیمی اداروں میں محفوظ نہیں، نشے سے، بدکاری سے، فحاشی سے، دین بیزاری سے، دہریت سے، لادینی سے، آج میرے بچے بچیاں محفوظ نہیں، لیکن یہ نوبت پہلے دن نہیں آتی، سب سے پہلے گھر کی درسگاہ خراب ہوتی، گھر کی ترجیحات غلط ہو جاتی ہیں، تب یہ بے دین ادارے آباد ہو جاتے ہیں، انہیں مسلمانوں کی اولادیں مل جاتی ہیں، مسلمانوں کے نوجوان انہیں مل جاتے ہیں۔ جب مسلمانوں کی ترجیحات غلط ہو جائیں، ماں باپ کی اب ترجیح ہی نہیں ہے کہ میرا بچہ اسلامی زندگی گزارے، یوں تو ایک کافر بھی اپنے بچوں کو تعلیم دیتا ہے بھائی، وہ بھی اپنے بچے کے لیے اچھا سوچتا ہے، وہ بھی اپنے بچے کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، لیکن اس میں کفر کی ظلمت ہوتی ہے، وہ کامیاب دیکھنا چاہتا ہے 60-70 سال تک، 80-90 سال تک، اس سے آگے اس کی آنکھیں اندھی ہیں، اس سے آگے اس کا دل اندھا ہے، اس سے آگے کا اس کے پاس نور اور روشنی نہیں ہے، تو سمجھ میں آتا ہے کہ کافر اپنے بچوں کو 60-70 سال میں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، لیکن مسلمان کو کیا ہوا، مسلمان کو آج کیا ہوا، یہ اپنے بچوں کو اس بے دینی کا ایندھن کیوں بنا رہا، یہ اپنے بچی بچیوں کے ایمان اور شرم و حیا کیوں خطرے میں ڈال رہا، اسے کیا ہو گیا، یہ بھی سوچے سمجھے اس بے دینی کی فضا میں اپنے بچوں کو پھینک رہا، اس کی ترجیحات غلط ہو گئی۔ اس دنیا میں اس کی نقد سزا ملتی ہے، نقد سزا، جب اس کے بچے اللہ کے فرما بردار نہیں ہوتے اور نفس اور خواہشات کے پرستار ہوتے ہیں اور نفس اور خواہشات کی زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالی کے فرما بردار نہیں ہوتے، اس دنیا میں سزا ملتی ہے۔ یہ اولادیں جب اپنے ماں باپ کو دیکھتی ہیں کہ وہ اس کی خواہشات کے راستے میں رکاوٹ ہیں، تو یہ اپنے ماں باپ کی بھی دشمن بن جاتی، یہ اپنے ماں باپ پر ظلم ڈھانے میں بھی تردد نہیں کرتے، وہ تو اللہ کا فرما بردار ہوگا تو ماں باپ کا فرما بردار ہوگا، لیکن جب وہ نفس پرست ہے، خواہشات کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس کا عادی بن چکا ہے، اب اس میں اس کا ابا رکاوٹ بنے، اس کی اما رکاوٹ بنے، وہ بھی اس کی نظروں سے گر جائیں گے، وہ بھی اس کی نظروں سے گر جائیں گے، وہ بھی اس کے نظروں میں حقیر، اور یہ ظالم ان پر بھی ظلم ڈھانے میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کرے گا، تردد نہیں کرے گا، ظالم بنے گا ان پر بھی۔ اس دنیا میں سزا ملتی ہے، قصور ہوا نا کہ جو میرے گھر کی درسگاہ تھی اس کا تعلیمی نصاب بھی، نصاب تعلیم بھی ٹھیک نہیں تھا، نظام تعلیم بھی ٹھیک نہیں تھا۔ نصاب تعلیم کیا تھا، اور وہ نصاب جبری تھا، جبری، اختیاری نہیں تھا، جبری تھا، کہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اس کی زبان سے کہلواؤ، سب سے پہلے انہیں اللہ کی معرفت سکھاؤ، سب سے پہلے انہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ان کے دلوں میں بٹھاؤ، یہ نصابی تعلیم تھا۔ نظام تعلیم اس گھر کا یہ ہے کہ اس گھر میں اللہ کی نافرمانی مشکل ہو جائے، اس گھر میں اللہ کی فرما برداری آسان ہو جائے، نظام بھی ایسا ہو گھر کا۔ اس گھر کے نظام میں اللہ کی نافرمانی کی کوئی گنجائش نہیں.
یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا.
تم کیا واقعی اپنے اولاد سے خیر خائی رکھتے ہو اور تمہارا بچہ آگ کی طرف جا رہا ہو تو بتائیے تم کیا پلنگ پہ لیٹے رہو گے, دسترخوان پہ کھانا کھاتے رہو گے, دوستوں میں باتیں کرتے رہو گے؟ نہ نہ, اگر تم واقعی اپنے اولاد سے محبت اور پیار کرتے ہو اور تمہیں پتہ لگ جائے کہ تمہاری اولاد آگ کی طرف جا رہی ہے, تمہاری نیندیں اڑ جائیں گی, تمہاری بھوک ختم ہو جائے گی, دوستوں میں بیٹھے سکون سے باتیں کرنے والوں کا سکون ختم ہو جائے گا. جب تک کہ اپنے بچے اور بچیوں کو اس خطرے سے محفوظ نہ کر لو چین نہیں آئے گا. ایسے ہی ہو. اب اللہ میاں کہہ رہے ایمان والو کو انفسکم و اہلیکم نارا, تم اپنے گھر والوں کو, اپنے بچوں کو, اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ. اب بتائیے دنیا میں کون سا ایسا دور مسلمانوں پہ گزرا ہے کہ مسلمانوں کے بچے آگ کی طرف جا رہے ہوں اور مسلمان اس میں بچانے میں سستی کر رہے ہوں, یا مسلمانوں نے غفلت اختیار کی ہو, یا مسلمانوں نے لاپرواہی کی ہو؟ کبھی ایسا نہیں ہو. پھر یہ کیوں کہا قرآن نے؟ قرآن نے اس لیے کہا کہ تم ان اسباب سے جو اسباب انہیں آگ کی طرف لے جانے والے ہیں ان سے اپنے بچے بچیوں کو بچاؤ. بتائیے کوئی زہریلی دوا کھلا دے تو کیا کہا جائے گا؟ قاتل ہے. زہریلی دوا کھلانے والا کیا کہیں گے اسے؟ قاتل ہے. حالانکہ اس نے براہ راست نہیں مارا, دوا کے ذریعے مارا, ایسی دوا دی جو اسے موت کا سبب بنی, تو ایسے شخص کو قاتل کہتے ہیں. ایسی اگر میرے گھر کے بچے, گھر کی اولاد گناہوں کی طرف جا رہے ہیں جو جہنم میں اور آگ میں جانے کا ذریعہ ہیں, تو مسلمانوں سے کہا تم اپنے بچوں اور بچیوں کو اس آگ سے بچاؤ, اگر تم نے نہیں بچایا تو تم بھی اس ظلم میں برابر کے شریک ہو, اس قتل میں برابر کے شریک ہو, اس ہلاکت میں برابر کے شریک ہو. اگر کل تمہارے بچے اور بچے بے دینی کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تم بھی برابر کے شریک ہو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے بچے اور بچیوں کو گناہوں سے بچاؤ, یہ آگ کی طرف لے جانے والی چیز ہے. یہ اولاد کے ساتھ خیرخائی نہیں بھائی, ظلم ہے, زیادتی اور ناانصافی ہے. تو سب سے پہلے گھر کی شکل میں جو تعلیمی ادارہ ہے اس کا نظام خراب ہو گیا, یہ تربیت گاہ اجڑ گئی, یہاں توجہات ختم ہو گئیں, یہاں ترجیحات بدل گئی. ترجیحات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ اپنے بچوں کے لیے اچھا کھانا, اچھا پہننا, ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں, ضرور کیجئے, لیکن ان سب سے بڑھ کر ان کی ضرورت تو یہ ہے کہ انہیں اللہ کے دین کی کتنی غذا مل رہی ہے, انہیں اللہ کے دین کی کتنی غذا مل رہی ہے, یہ فکر کتنی ہے. باقی کھانا کھلانا, لباس پہنانا, زندگی کی ضروریات پوری کرنا, یہ تو ہندو بھی کر لیتا ہے, یہ تو ایک سکھ بھی کر لیتا ہے, یہ ایک عیسائی اور یہودی بھی کر لیتا ہے, اس میں مسلمان سے کون حق کمال ہے؟ اس میں مسلمانوں کی کون سی شان ہے؟ مسلمانوں کی شان تو یہ تھی کہ وہ اپنی اولاد کا بہت دور کا سوچا کرتا تھا، بڑا دور اندیش ہوا کرتا تھا، مسلمان بڑا روشن خیال ہوا کرتا تھا، اس زندگی کو سامنے رکھ کر اس کی ترجیحات اور اس کے فیصلے ہوا کرتے تھے۔ کس بنیاد پر یہ رشتے کرتا ہے اپنے بچیوں کے؟ فرمایا یہودی دولت دیکھتے ہیں، عیسائی صرف حسن دیکھتے ہیں، مسلمان اتنا کم عقل نہیں ہوتا، مسلمان اپنے بچیوں اور بچیوں کے جب رشتے کرنے لگتا ہے تو دین دیکھتا ہے، حیا دیکھتا ہے، ایمان دیکھتا ہے، مسلمان ہی دیکھتا ہے۔ لیکن بتائیے نا، اب کیا پوچھتے ہیں؟ کیا پڑھا ہوا ہے، کتنا کماتا ہے، گھر کیسا ہے، رہتا کہاں ہے؟ یہ نہیں دیکھتا کہ مسلمانی کتنی ہے۔ پھر کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، سارے طور طریقے ساری ترجیحات تو ہیں غیر مسلموں والی، اور پھر کہتے ہیں مدد آئے اللہ کی مسلمانوں کی، ترجیحات تو ساری غیر مسلموں کی طرح ہیں۔ میاں دین کہاں دیکھا آپ نے؟ آپ نے اپنی اولاد کے لیے دین کہاں دیکھا؟ آپ کی پہلی ترجیح اللہ کا دین ہے، وہ تو آپ کے فیصلوں میں نظر آئے گا نا، وہ تو آپ کے طرز عمل میں نظر آئے گا، وہ تو آپ کے گھر میں نظر آئے گا۔ آپ کس چیز کو ترجیح دے رہے؟ صرف نماز کافی نہیں ہے، صرف روزے رکھنا کافی نہیں ہے، اس اولاد کا بھی ماں باپ پہ حق ہے۔ یہ اولاد اللہ کی طرف سے نعمت بھی ہے، آزمائش اور امتحان بھی ہے کہ مسلمان ماں باپ اپنی اس اولاد کا کتنا حق ادا کرتا۔ یہ نعمت بھی ہے، امتحان بھی ہے، آزمائش بھی ہے، کیا ترجیح ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ آدمی ابن آدم، آدم کا بیٹا دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن سبحان اللہ اولاد اچھی چھوڑ کے گیا، اولاد اچھی چھوڑ کے گیا تو اس کی نیکیوں کا توشہ اسے ملتا رہے گا، اسے صدقہ جاریہ یہ ملتا رہے گا، اس کا یہ نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اولاد، لوگ دکان میں سرمایہ کاری کرتے ہیں، فیکٹریوں میں سرمایہ کاری کرتے ہیں، زمینوں میں سرمایہ کاری کرتے ہیں تاکہ نفع آئے، کرتے ہیں، لیکن مسلمان اپنی اولاد کی زمین پہ سرمایہ کاری کرتا ہے تاکہ اس کا نفع کھربوں سال تک آئے۔ مسلمان دور اندیش ہے، وہ صرف دکان میں نہیں کرتا، صرف فیکٹری اور زمین پہ نہیں کرتا، اسے پتا ہے آنکھ بند ہو جائے گی سب یہی رہ جائے گا، وارث اس کے مالک بن جائیں گے، وہ اولاد کی زمین پہ سرمایہ کاری کرتا ہے، اسے اللہ والا بناتا ہے، اسے نیک بناتا ہے، اللہ کا دین اس کا مقصد بناتا ہے، اس میں سرمایہ کاری کرتا ہے، تو یوں اس کو نفع کھربوں سال تک آئے گا، ہمیشہ کا کرب نفع آئے گا۔ اولاد کو نیک بنا دیا، اس کو علم ایسا پڑھا دیا، اسے دین ایسا پڑھا دیا، اسے قرآن ایسا پڑھا دیا، جب تک اس کے پاس وہ دولت ہے، وہ دولت تو اس کے پاس جو ہمیشہ رہے گی، اجر بھی ہمیشہ ماں باپ کو ملے گا۔ تو میرے عزیزو اولاد کے لیے ترجیحات صحیح ہوں. دین میری زندگی کی سب سے بڑی ترجیح ہے اور میرے گھرانے کی سب سے بڑی ترجیح ہے. اس کے ساتھ اللہ تعالی دنیا کی شکل میں اپنا فضل فرما دے اللہ تعالی شکر, اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی نعمتیں مل جائیں اللہ تعالی انعام. لیکن اگر اس میں کوئی کمی پیشی آ بھی گئی لیکن دین میں کمی نہیں آنے دی, یہ خوش نصیب آدمی, یہ کامیاب آدمی ہے, یہ اپنی زندگی کام میں کامیاب ہو گیا, اس نے بڑے مبارک فیصلے کیے, دین ترجیح ہے. بھائی پیغمبر تو یہی کہتے ہیں, اللہ کے رسول تو یہی کہتے ہیں, انہیں اپنی اولاد کے لیے تو یہی سب سے پہلی ترجیح ہے. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. میں تو دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم فرما بردار رہو اور اللہ کی فرما برداری پر تمہارا خاتمہ ہو, ہم تو یہ چاہتے ہیں, ہماری سب سے بڑی چاہت یہ ہے, ہماری سب سے بڑی خواہش یہ ہے. یہ پیغمبروں کی بلند سوچ ہے, یہ ان کی زندگی کی ترجیحات ہیں. تو میرے عزیزو غلط ترجیحات پر اللہ سے توبہ کی جائے. اولاد کے سلسلے میں جو غلط فیصلے ہو رہے اس پر توبہ کی جائے, ورنہ یہ اولاد کل بارگاہ خداوندی میں سوال کرے گی, سامنے کھڑی ہو جائے گی کہ جب ہم بچپن میں اس گھر کی درسگاہ میں تھے ہمیں یہ بنیادی سبق نہیں پڑھایا گیا, ہم جب بچپن میں اس تعلیمی ادارے میں تھے ہماری صحیح رہنمائی نہیں ہوئی, باز پرس ہوگی, یہ سوال ہوگا, یہ فریضہ ہے, یہ فرض ہے. اولاد کی نیکی کی تربیت, اولاد کی نیکی پہ تعلیم, اولاد کی دین کی تربیت, یہ فرض ہے. بیٹا ہو یا بیٹی, یہ فرض ہے ماں باپ پر, فریضہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الرجل الرجل راء على اہل بیتی, آدمی اپنے گھر والوں پہ نگران ہوتا ہے. وکلکم راء, تم میں سے ہر ایک نگران ہے. وکل راء مسئول عن رعیتی, اور ہر نگران سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں باز پرس ہوگی, ہر نگران سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں باز پرس ہوگی. یہ ذمہ داری پوری کی, ان کا حق ادا کیا, ہر نگران سے باز پرس ہوگی. اللہ نے یہ ذمہ داری دی ہے. تو میرے عزیزو گھر کا ماحول, گھر کی زندگی, اولاد, بڑوں کو اللہ نے اس کا ذمہ دار بنایا ہے, اس کا ذمہ دار بنایا ہے. اور یہ جب پہلی درسگاہ تعمیری ہوتی ہے, تعمیری ہوتی ہے, تربیتی ہوتی ہے, اس سے معاشرے کی نیکی پہ بنیاد پڑتی ہے. گھر پورے سوسائٹی کی پہلی اکائی ہے, پورے معاشرے کی جو عمارت ہے اس کی پہلی اینٹ ہے. اگر یہی خراب ہو جائے پھر معاشرہ کیسے ٹھیک ہوگا, پھر سوسائٹی کیسے ٹھیک ہوگی. اور یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور زندگی کی صحیح ترجیحات کی سمجھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاء نقمتك وجميع سخطك اللهم اجعل خير أمرنا آخرنا وخير أملنا خواتمنا وخير أيامنا يوم نلقاك فيك اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت يا أرحم الراحمين جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما ایمان والی عافیت والی صحت والی زندگی نصیب فرما اے مولا کریم اپنے فضل سے ہمیں اپنے بچے بچیوں کی صحیح معنی میں تربیت کی توفیق سلیقہ طریقہ نصیب فرما ہمارے بچے بچیوں کو اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا اولادوں کی نافرمانیوں سے آزمائشوں سے محفوظ فرما اے مولا کریم اولاد کی تعلیم و تربیت میں جو کوتاہیاں ہوئیں اپنی رحمت سے محفوظ فرما اے اللہ ایمان کے لحاظ سے ترجیحات بنانے کی توفیق نصیب فرما یا ارحم الراحمین ہمارے بچے بچیوں کو نیکوں سے محبت نصیب فرما نیکیوں سے مناسبت نصیب فرما برائیوں سے محفوظ فرما شریروں سے محفوظ فرما بری صحبت سے محفوظ فرما یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے انہیں دنیا عافیت والی نصیب فرما اور آخرت کامیابی والی نصیب فرما یا ارحم الراحمین ہمیشہ ہمیں لقمہ حلال عطا فرما اپنے بچے بچیوں کو ہمیشہ حلال کھلانے کی توفیق نصیب فرما ہمیں حرام سے محفوظ فرما حرام ذرائع سے اور حرام آمدنی سے محفوظ فرما اے مولا کریم جو نعمت مال کی شکل میں تیری عطا کردہ نعمت ہے اس کو صحیح معنی میں اور صحیح راہوں پہ اور صحیح طریقے سے خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما اسراف سے محفوظ فرما اے مولا کریم رسم و رواج سے محفوظ فرما نام و نمود سے محفوظ فرما یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمیشہ نعمتوں بھری زندگی نصیب فرما نعمتوں میں شکر گزاری عطا فرما اپنی فرما برداری عطا فرما نعمتیں دینے کے بعد مولا چھن جانے سے محفوظ فرما عافیت کے بعد پریشانیوں سے محفوظ فرما صحت کے بعد موذی امراض سے محفوظ فرما اے مولا کریم تمام بیماروں کو صحت کاملہ شفاء عاجلہ نصیب فرما ہمارے پیارے جو دنیا سے جا چکے ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرما ان کی کامل بخشش فرما ہمیں بھی اس گھڑی سے پہلے پہلے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما اے مولا کریم ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرما سچی ندامت نصیب فرما اپنے فضل سے مولا کریم تقوی پہ استقامت عطا فرما اپنے فضل سے اپنے کرم سے مولا کریم پوری امت اسلامیہ پہ رحم فرما اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما اے مولا کریم دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما غزہ اور فلسطین کے بھائیوں کی اے مولا مدد اور نصرت کی شکلیں پیدا فرما قبلہ اول کی حفاظت میں جو ان کی قربانیاں شہادتیں اے مولا اپنے شایان شان انہیں بلند قرب کا درجہ نصیب فرما اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ عطا فرما اے مولا کریم ان کی مدد اور نصرت کی نئی نئی شکلیں پیدا فرما ان کے دلوں میں سکینہ نازل فرما اے مولا کریم ان کے قربانیوں کے بدولت ہمیں ایمانی حرارت نصیب فرما مسلمانوں میں اسلامی وحدت عطا فرما مسلمانوں میں دینی بیداری پیدا فرما اے مولا کریم جو مسلمانوں میں رنگ نسل وطن علاقے اور ملک اور وطن اور فرقہ پرستی کی وجہ سے نفرتوں کا بیج بو رہے اور مسلمانوں میں بے حیائی اور بے دینی کو فروغ دے رہے
اہل اسلام کو ان کو شر سے محفوظ فرما، اے مولا کریم مسلمانوں کو ان کے فتنوں سے محفوظ فرما، یا ارحم الراحمین مسلمانوں میں اسلامی اخوت کو زندہ فرما، اسلامی بھائی چارہ عام فرما، نفرتوں کی شکلوں سے مسلمانوں کو محفوظ فرما، یا ارحم الراحمین ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، یا ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، مولا کریم دین کی خدمت کی جتنی شکلیں جو تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی مدد و نصرت فرما، مساجد کی مدارس کی مکاتب کی علماء کی حفاظت فرما، اپنے پیاروں کی عظمت محبت صحبت نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا